الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا مجدا قال جو اس مبارک ذکر کا نواں سال ہے اس موجودہ سال کی گیارہویں تقریر اور اس تقریر کے ساتھ مجموعی اعتبار سے 140ویں تقریر مکمل ہو جائے گی اور موضوع دو ہفتے قبل جس غزوے کے حالات پر شروع ہوا تھا اسی پر رہے گا یعنی غزوہ حنین. یہ غزوہ حنین یہ تین یکے بعد دیگر لڑائیوں کے سلسلے کا نام ہے. غزوہ حنین جنگ اوتاد غزوہ کا ہے. یہ تین لڑائیاں ہیں جو یکے بعد دیگر ایک ہی سفر میں پیش آئیں اور جیسا کہ 139ویں تقریر کے اختتام پر یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ غزوہ حنین عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی اہم لڑائی ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کا ایک ایسا فن جو ہر اس مومن کے لیے جو دین کے راستے سے چل چکا ہے ایک انتہائی اہم پیغام بلکہ ایک انتہائی اہم وارننگ ہے. جیسا کہ آپ نے علماء کرام سے اکثر سماعت فرمایا ہوگا کہ شیطان ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو نہ کبھی تھکتی ہے نہ کبھی ہمت ہارتی ہے نہ کبھی اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے سامنے بغیر مقابلے کے ہتھیار ڈالتی ہے. اسے شکست ہو اسے بھاگنا پڑے اسے فرار اختیار کرنا پڑے وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے اور جو بھی اس کا اپنا فریضہ ہے اس پہ اتنا وفادار ہے کہ ہم اور آپ تو اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جن کے بارے میں اسے پتا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا یعنی انبیاء معصومی. بہرحال جنگ ان سے بھی کرتا چاہے پہلے سے پتا ہو کہ ہمیں ہار جانا. اس لیے کہ شیطان ہار جیت کو نہیں دیکھتا شیطان اپنے مقصد کو دیکھتا. کاش شیطان کی باقی ساری باتوں کو مومن چھوڑ دے کہ جن کو نہیں چھوڑتا اور شیطان کی اس ایک بات کو پکڑ لے کہ جسے کبھی نہیں پکڑتا کہ جو اپنا مقصد اس کے لیے پرورتگار نے ایک انسان کو پیدا کیا اسے کبھی فراموش نہیں کرنا. تو جب شیطان انبیاء و مرسلین تک کے پاس جاتا میدان مینا میں ہر حج کرنے والے کو جب تین شیطانوں کو ساتھ کم کر مارنا پڑتے تو اس کے لیے یہ بات کبھی تعجب والی نہیں ہوتی کہ شیطان اور نبی پہ حملہ کرے. تو شیطان جو نبی تک پہ حملہ کرتا وہ چاہے کوئی کتنا ہی مقدس و متقی اور پرہیزگار مومن کیوں نہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں لاہور پڑھ لیتا ہوں تو شیطان میرے پاس نہیں آئے گا. تو یہ خیال نہ کرے کہ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوں تو شیطان میرے قریب نہیں پھٹکے گا. کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کیونکہ میں نمازی ہوں میں روزے دار ہوں میں حاجی ہوں میں ظاہر ہوں میں مسجد کی صف اول میں بیٹھنے والا ہوں تو شیطان سے میں بچ گیا ہوں. جی نہیں, جو خصوصیت کے ساتھ مقدس اور متقی لوگوں کے شیطان کا ہتھیار وہ ہے عجب, جس سے بار بار ڈرایا گیا. عجب جو ریاکاری کی چھوٹی بہن اور ریاکاری سے زیادہ خطرناک ہے, اور وہ ہے اپنے اعمال پہ فخر کرنا. کوئی اپنی دولت پہ تکبر کرتا ہے یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ. کوئی اپنے عہدے پہ تکبر کرتا ہے یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ. کوئی اپنے یا اپنے ساتھیوں کی طاقت پہ تکبر کرتا یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ. کوئی عورت فرض کیجیے کہ اپنے حسن و جمال پہ تکبر کرتی یہ بھی اسلام میں بدترین گناہ. لیکن ان تمام خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی یہ کہ کوئی اپنی نمازوں پہ تکبر کرتا ہو، کوئی اپنے روزوں پہ تکبر کرتا ہو، کوئی اپنے حج اور زیارت کی کثرت پہ تکبر کرتا ہو. تکبر ایک تو ویسے ہی باقی تمام گناہوں میں شرک سے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ روایت سے جملہ آیا تکبر جو نکلا ہی اسی کبر سے ہے جس سے اللہ اکبر بنا. کہ تکبر کرنے والا چاہے وہ مانے یا نہ مانے اپنے آپ کو اللہ کے برابر لانے کی کوشش کرتا. عجیب بات ہے، آپ عربی کے کسی بھی طالب علم سے پوچھئے گا کہ تکبیر اور تکبر دونوں کے تقریباً ایک جیسے مانے. تکبیر اللہ کے لیے کہی جاتی، تکبر اپنی دولت، اپنے خاندان، اپنے عہدے، اپنے عیش و آرام پہ ہم کیا کرتے اور مانے دونوں کے ایک جیسے. یہ اتنا قریب قریب گناہ تکبر کا گناہ کہ جس کے لیے اس اہم ترین عبادت کو بنایا گیا جس کا غزوہ حنین کے اختتام سے ذکر آتا. اس تکبر کو توڑنے کے لیے، اس تکبر سے انسان کو نجات دلانے کے لیے ایک عام ترین عبادت کو بنایا گیا. یہ دوسری بات کہ لوگوں نے اسی عبادت کو تکبر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی نماز. نماز کا ایک اہم ترین مقصد یہ بتایا گیا کہ انسان کو زمین پہ گرا کے یہ یاد دلایا جائے کہ وہ کتنا حقیر ہے، وہ کتنا پست ہے، وہ کتنا ذلیل. اور وہ بھی نماز زمین سے زمین تو نہیں ہوتی، یہ نماز کا پیغام ہے کہ قیام سے سجدے، یعنی بلندی سے انسان کا زوال، بلندی سے انسان کی پستی. اگر نماز جیسے سنا ہے کہ بات کرتے بیٹھے بیٹھے ہی پڑھتے، اس طرح کی نماز ہوتی تب بھی وہ پیغام مکمل نہ ہوتا. نماز شروع ہوتی ہے اس حالت میں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اختتام کو پہنچتی ہے رکعت جب ہم زمین پہ گر جاتے ہیں. اگر ہر نماز کا اتنا سا پیغام انسان کو یاد رہے اور بار بار یہ پیغام یاد آتا رہے کہ بلند ہو گئے. بہرحال اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو دولت بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے، شہرت بھی آتی ہے، بلند ہو گئے اللہ جیسے نہ صحیح، لیکن بہرحال کچھ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی تو گویا دوبارہ وہی چلے گئے جہاں سے تمہارا آغاز تھا. اور یہ وہ پیغام ہے جسے انسان عام طور پہ تو بھول جاتا ہی، لیکن جب اسے دنیاوی اعتبار سے کوئی کامیابی ہو جائے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ انسان اس چیز کو بھول جائے کہ ہم کتنے ہی بلند ہو جائیں، بنے مٹی سے ہے جانا اسی مٹی میں. مکے کی فتح ہوئی اور وہ سارے مقدمات، وہ ساری چیزیں پیدا ہوئی جو انسان کا دماغ خراب کر سکتی. اقتدار ہمارے ہاتھ میں، حکومت ہمارے ہاتھ میں، کفر کا خاتمہ ہو چکا اور آج پورے جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں جیسا طاقتور کوئی نہیں. آج سب سے زیادہ اس چیز کے امکانات ہیں کہ جیسا کہ اردو کا محاورہ ہے، اگر کہ میری عادت میں شعر شاعری نہیں، کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آتی جاتی تو کچھ چیزوں کا نتیجہ ہوتی. اب وہ سارے اسباب جمع ہو گئے کہ جس سے مسلمانوں میں تکبر کی بیماری پیدا ہو سکتی. تو انتہائی ضروری کہ عین اس موقع پر ان کو ایک ایسا جھٹکا دیا جائے، ایک ایسی وارننگ دی جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ، یہ ساری ظاہری چیزیں بالکل بیکار ہیں. اور پروردگار عالم کی تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے ہی، لیکن تاریخ نے بتایا کہ واقعی کچھ مسلمانوں میں یہ غرور آ بھی گیا. چنانچہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب مسلمان دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار تھے تو بدر جیسی اہم ترین کامیابی ان کا مقدر بنی، اور جب مسلمان دنیاوی اعتبار سے ناقابل شکست ہو گئے تو حنین جیسی پسپائی اور حزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں اسلحہ، ہتھیار، فوجیں، یہ سب ضروری تو ہے، اسلام خودکشی کا حکم بھی نہیں دیتا، لیکن سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. حنین کی لڑائی اگر کے بعد مسلمانوں کے غرور کا نتیجہ ہے، لیکن میرا اپنا ایک اندازہ کہ اگر یہ مسلمان غرور نہ بھی کرتے تب بھی پروردگار عالم کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا کہ چھوٹی موٹی شکست ان مسلمانوں کو دکھا کے یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو کتنی ہی بڑی کامیابی کیوں نہ ہو اللہ کو نہ بھولنا. چنانچہ سورہ توبہ نے آواز کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار نے ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، دس نہیں، کثیر مقامات پہ تمہاری مدد کی. لیکن وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب حنین کا دن آ گئے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، وہ اللہ جس نے کثیر مقام پہ تمہاری مدد کی تھی، حنین کا دن آیا جب تم نے اس اللہ کو بلا دیا، وہ آجبت کم کثرت کم، اور تمہیں غرور ہونے لگا کہ کثرت سے. قرآن نے شکست کا سبب بھی بتا دیا اور اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس سے پہلے تمہاری مدد کر چکے اور کثیر مقامات پر، اب بھی ہم کو یاد رکھے، اب بھی ہم تمہاری مدد کر دیں. لیکن کثیر مقام پہ تمہاری مدد کرنے والے کو تم نے کھلا دیا، جو عام فطرت بھی ہم کو نظر آتی کہ غربت میں جس نے ہم پر احسان کیا ہے، دولت آتے ہی سب سے پہلے ہم اسی سے آنکھیں پھیر لیتے. اور یہی وجہ کہ وہ تین گناہگار جن کے بارے میں حدیث آ گئی کہ ہر رم اللہ ریح الجنہ لا صلاتا، کہ جنت تو جنت، تین گناہگاروں پر جنت کی خوشبو بھی اللہ نے حرام کر دی. ان تین گناہگاروں میں ایک احسان فراموش کو قرار دیا گیا. قرآن کی آیت احسان فراموشی کی جانب کی اشارہ کر رہی. جب ہم خصوصیت کے ساتھ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آیت ڈائریکٹ غزوہ حنین سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ پہلا یہ ٹکڑا ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی تھا جس نے کثیر مقامات سے تمہاری مدد کی. اگر وہ حنین کو دیکھ، جب تم اپنی فوجوں کی تعداد کو دیکھ غرور کر رہے تھے، عجب کے عالم میں تکبر سے کھلے نہیں سما رہے تھے، پلن ٹوکنا پلن ٹوکنے ان کم شیا، اور تم نے خود دیکھا کہ یہ کثرت تمہارے کام نہیں آ سکی. کثرت جس سے تمہیں سب سے زیادہ سہارا، پلن ٹوکنے ان کم شیا، اس کثرت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وہ ضاقت الارض بما رحبت، اور وہ زمین جس کے تم مالک بن گئے تھے تم پہ تنگ ہو گئی. تو لڑائی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ جب مکے کے مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گئے، لیکن ظاہری اسباب سے پہلے ہم روحانی خرابی کی جانب متوجہ ہوئے. مکے کے قبضہ مکمل ہو گئے اور یہ عین وہ موقع دنیا کی تاریخ میں ہر انقلاب کامیاب جس دن ہوتا تب اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو جاتا. مسلمانوں کے لیے امکان تھا، ایک سبق کی ضرورت، اور وہ سبق مسلمانوں حنین کے میدان قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کی مشترکہ فوج نے پڑھایا. اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اگر کہ جزیرہ نمائے عرب میں قریش کے برابر طاقتور کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ قریش کے بعد سب بالکل صفر تھے. قریش کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قریش نے بنی ہاشم کو چھوڑ دیا، باقی طاقت کم تھی، اثر و رسوخ زیادہ تھا. خانہ کعبہ کے متولی ہیں ٹرسٹی، اس لیے ان کی بات زیادہ چلتی، ورنہ قریشی کے پڑوس جو علاقہ مکے سے طائف تک پھیلا ہوا، وہاں عرب کے دو بہت ہی مشہور قبیلے رہا کرتے تھے، ایک قبیلہ حوازن اور ایک قبیلہ بنو ثقیف. اب یہ بات آپ کو یاد دلا دی جائے کہ ایک تو ہوتا ہے بڑا قبیلہ جیسے قریش، پھر اس قبیلے میں بہت سارے ذیلی قبیلے یا خاندان ہوتے ہیں، جیسے قریش کے اندر ہی بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے اور بہت سارے. تو ثقیف اور حوازن کی پھر مزید برانچز ہوتی، لیکن تقریر بہت زیادہ بوجھل نہ ہونے پر اس لیے حتی امکان میں ناموں کی تفصیل کو نظر انداز کر دیتا ہوں. یہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، یہ قریش کے بعد عرب کے مانے ہوئے دو قبیلے تھے. قبیلہ ثقیف تو وہی قبیلہ جسے تقریباً قریش کی برابری حاصل تھی، اور یہی وجہ کہ جو آیت 140 تقاریر کم و بیش 25-30 مرتبہ دہرائی گئی ہوگی، جو اصل میں قریش کا اعتراض ہے جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں ڈھال دیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ اگر اللہ کو یہ قرآن نازل کرنا تھا تو اللہ نے کسی بڑے آدمی کے یہ قرآن نازل کیوں نہ کیا. یہ قریش کا اعتراض تھا. تو اب بڑے آدمی کی تشریح بھی کر دی قریش والوں نے، عرب والوں نے، مکے والوں نے، کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، یہ ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہ ہو، ایک مکہ ایک طائف. مکہ قریش کا مرکز ہے، طائف بنو ثقیف کا، یعنی قریش والے بنو ثقیف کو اپنے تقریباً برابر مان رہے ہیں کہ چلو بھائی اگر ہم میں نہ صحیح اس میں بھی نبی آتا اسے ہم برداشت کر لیتے. تو اتنا مانا ہوا قبیلہ تھا. لیکن ہر خاندان کی طرح، ہر قبیلے کی طرح، ہر قوم کی طرح، ہر ملت کی طرح اچھے اور برے ہوا ہی کرتے. قبیلہ بنو ثقیف سے جہاں ہمیں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا نام ملتا، قبیلہ بنو تقیف جہاں امام مظلوم کی ایک زوجہ اور شہزادہ علی اکبر کی والدہ ام لیلہ کا تعلق، وہاں یہی قبیلہ بنو تقیف ہے کہ جس سے حجاج ابن یوسف جیسے ملعون کا تعلق. بہرحال قریش کے بعد عرب کا مانا ہوا قبیلہ بنو تقیف اور قبیلہ حوازن، یہ قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور اسی قبیلے کی ایک شاخ رسول خدا کا بچپنا گزرا تھا، جناب حلیمہ سعدیہ. بنو سعد ایک چھوٹا قبیلہ، اصل قبیلہ کا حوازن، پیغمبر اسلام کا بچپنا قبیلہ بنو حوازن میں گزرا. مکے سے لے کے طائف تک کا علاقہ ان دونوں قبیلوں کا علاقہ. صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ فتح مکہ سے دو سال پہلے کا واقعہ، صلح حدیبیہ کے بعد ہی ان دو قبیلوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب تو قریش والے لگ رہا ہے کہ ہار گئے، مسلمان ان کی سرحد تک آئے، بے شک مسلمان بغیر عمرے کے چلے، لیکن کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ دشمن ہمارے علاقے میں آئے اور بغیر کسی نقصان کے واپس چلے جائیں. ایسا لگ رہا ہے کہ قریش میں اب مردانگی نہیں رہی اور اب ان سے مستقبل میں کوئی امید نہیں. ہم دونوں کو مل کر اب عرب کی عزت و آبرو کو بچانا. فتح مکہ کے بعد ان دو قبیلوں یہ تیاریاں شروع کر دی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا مقابلہ ہمیں کرنا. اور پھر جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا، اہم اس موقع پر اس نوجوان، ایک نوجوان مالک ابن عوف نامی اس قبیلے کے سردار بن گئے. جوانی کا جوش بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا کہ جس کی بنا پہ مولا کی ایک مشہور حدیث کہ بوڑھے کا تجربہ جوانی نوجوان کے جوش سے زیادہ مجھے پسند. وہ ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتا، وہ غور نہیں کرتا کہ ہمارے بزرگوں نے جو فلا نظام بنایا تو ان کے ذہن میں اس کی کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا مصلحتیں تھیں. مالک ابن عوف کے ہاتھ میں قیادت آ گئی بنو حوازن، وہ ویسے ہی نوجوان آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار، اور قبیلے والے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب عرب کی عزت ہم کو بچانا. دو سال انہوں نے تیاری میں گزار، یہاں تک کہ 8 ہجری کا سال آ گئے. اللہ کے رسول مکہ فتح کرنے کے ارادے سے نکلے مدینے سے، اور اسی وقت میں نے یہ بتایا کہ رسول خدا نے اب اس سفر کو خاصا خفیہ رکھا، نہ تو اس خبر کو زیادہ پھیلنے دیا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، اور نہ ہی جن لوگوں تک اطلاع پہنچی نہ ہی ان کو یہ بتایا، بلکہ زبان سے وضاحت کے ساتھ تو نہیں کہا، اشارے ایسے دی کہ ہم مکے کے اطراف میں جا رہے ہیں، مکے کے قریب جا رہے ہیں، کہ سننے والوں کو یہ تاثر ملا کہ شاید یہ حملہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو تقریب سے ہونے والا ہے. وہ تو دو سال سے ویسے ہی تیار بیٹھے تھے. یہ خبر سن کے انہوں نے فوری طور پہ جو جنگ کی تیاریاں ہوتی وہ بھی ایک مرتبہ شروع کر دی، لیکن آخری وقت میں ان کو اطلاع ملی کہ لشکر اسلام چلا گیا مکے کی طرف. اب اس وقت شیطان نے آ کے ان کے دل میں ایک اور بات آئی، یہ تو اور اچھا ہو گیا کیونکہ مکے والوں میں سے ہر ایک کے باغات اور محلات طائف میں تھے، اور طائف ہے بنو تقریب کا مرکز. یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، اب اگر ہم مسلمانوں کو کسی طرح شکست دے دیں جس کے لیے دو سال سے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو یہ مکے والوں کی ساری جائیدادیں. عرب عجم کے مقابلے میں بے شک عرب، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے تو پھر تعصب شروع ہو جاتا. یہ جو مکے والے فقط خانہ کعبہ کی دھوس کی بنا پر ہمارے شہر کی اچھی اچھی زمینوں کا قبضہ کر کے بیٹھے، اچھا ہوا کہ ان کو مسلمانوں نے ہرا دیا، ہمیں براہ راست ان سے لڑنا نہیں پڑتا، اب ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، اپنا علاقہ واپس ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ ساری باتیں جمع ہو گئی. سنا ان کے اس نوجوان اور جوشیلے سردار مالک ابن عوف نے اعلان کر دیا کہ بجائے اس کے کہ محمد کا لشکر ہمارے علاقے میں آئے، اس سے پہلے ہم خود ہی بڑھ کر اس کے علاقے پہ حملہ کر دیں. اور یہاں بھی ذرا اس نے چالاکی سے کام لیا، اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو کھینچ کر اس میدان میں لے آئے جو اس کو زیادہ پسند، اور وہ تھا حنین کا میدان. حنین مکے سے تقریباً 11-12 میل کے فاصلے پر ایسا علاقہ کہ جس میں دونوں طرف پہاڑیاں اور اس کے درمیان سے ایک درہ نما راستہ گزرتا. عرفات کے میدان سے یہ 3 میل کے فاصلے پر. مکے سے اگر ہم مشرق میں چلیں طائف کی طرف تو تقریباً 11 میل شرقی، عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر وہ پہاڑی نما علاقہ آتا. جس میں بہت ہی عمدہ پختہ سڑک قائد تک جا رہی، لیکن حنین کی جگہ، جب حنین کی مقام پر یہ سڑک پہنچتی تو دونوں طرف پہاڑیاں آ جاتی. اس نے یہ سوچا کہ جنگ ہمیشہ اپنے من پسند میدان میں لڑنا چاہیے، مسلمانوں کو کسی طرح مسجد سے نکال کے یہاں لے آ. علیہ السلام سنا کہ اس نے یہ خبریں پھیلانا شروع کر دی کہ ہم عنقریب مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم عنقریب مکے کی جانب آنے والے ہیں، اور اس دوران ان دونوں پہاڑیوں اپنی فوج کو اچھی طرح سے چوکس کر کے بٹھا دیا. جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو اس سے کچھ نہیں، اس قبیلہ حوازن کا جو سب سے تجربہ کار سردار گزرا تھا، اب اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکا تھا کیونکہ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، وہ رہے کتنے سما وہ رہے بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اسے ایک چارپائی پہ ڈال کے میدان کے اندر لے کے آئے، اس لیے کہ لوگوں کے خیال میں ابھی تجربے اور دانشمندی کے اعتبار سے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اگرچہ وہ اپاہج، تلوار چلانا تو درکنار، گھوڑے پہ بیٹھنا تو درکنار، وہ بستر پہ اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن تجربہ پھر تجربہ ہوتا. اسے لے کے حالت یہ تھی کہ وہ نابینا ہو چکا تھا، مگر بزرگ کا مشورہ لینا. جب اسے لے کے آئے حنین کے میدان پہ، اس کی چارپائی کو رکھا گیا، ایک مرتبہ چارپائی پہ سے اس نے ہاتھ زمین پہ ڈالا، زمین کو دیکھا اور کہا کہ اس جگہ تو بہترین منتخب تھی، نہ اتنی سخت ہے کہ پاؤں میں چبھے، نہ اتنی نرم ہے کہ پاؤں اس پہ پھنسے یا پھسلے، اور خصوصاً گھوڑوں کی لڑائی کے لیے تو یہ بہترین جگہ. لیکن اس کے کانوں میں اچانک ایک ایسی آواز آئی کہ وہ گھبرا گیا، اس نے بچوں کے رونے اور عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی. یہ دو آوازیں ایسی ہیں جس پہ دنیا میں کوئی آدمی کبھی قابو نہیں پا سکتا، ایک عورتوں کا باتیں کرنا، ہم لوگ تو مجلس پڑھنے والے ہیں، ہم کو اندازہ ہوتا کہ خطبہ پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کی آیت، پھر بھی باتوں کا سلسلہ تو جاری رہتا، اور ایک بچوں کا رونا. ایک مرتبہ اس چوکا، یہ ہونے قبیلے کا مسکن نہیں، آبادی نہیں، بستی نہیں، یہ تو میدان اس نے منتخب کیا، آبادی تو یہاں سے دور. یہ دو قبیلوں کا مشترکہ محاذ، ایک قبیلہ ثقیف جو طائف میں رہتا 30-40 میل دور، دوسرا قبیلہ حوادث جو اوتاد کے علاقے میں رہتے ہیں یہاں سے مزید 10 میل دور. اور ہیں تو خالی میدان، یہاں عورتیں کیسے، یہاں بچے کیسے، میدان جنگ میں نہ عورتیں آتی ہیں نہ بچے. گھبرا کے اس نے سوال کیا یہ آواز میرے کان میں کیسے آ رہی. تو مالک ابن عوف جو بڑی ناگواری کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ سردار میں ہوں، قائد میں ہوں، جنگ میری مرضی سے لڑی جا رہی ہے، اور یہ گھوڑے کو جا کے میرے سر پہ مسلط کیا جاتا. وہ آگے آتا ہے اور آگے آ کے کہتا کہ یہ ہمارے قبیلے میں سے ہر شخص حکم دیا گیا اور حکم میں نے دیا کہ وہ میدان میں اکیلا نہیں آئے، بلکہ اپنے سارے گھر والوں کو، عورتوں اور بچوں کو لے کے آئے، اور یہ حکم میں نے صرف اس لیے دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کوئی شخص اس میدان سے بھاگنے نہ پائے. عام حالات ہوتے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ کہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کے میری فوج بھاگے. میں نے کہا ان کی عورتوں اور بچوں کو یہاں لے آؤں کہ عورتوں کی بے آبروئی کا خوف، میدان جنگ میں جو عورت قید ہو جائے وہ قریب بنے، اور بچوں کی غلامی کا خوف، چنانچہ جب یہ مر بھی رہے ہوں پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے تاکہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بچائیں. مالک ابن عوف نے اپنے اعتبار سے ایک بات پوچھ، وہ رہے مسکرائے اور کہا کہ یہ انتہائی نادانی کا ثبوت تم نے دیا. یاد رکھو جب جان خطرے میں پڑتی تو کہا کہ بیوی، کہاں کے بچے، کہاں کے گھر والے اس طرح برس کے بھاگے کہ یہ عورتیں اور بچے دوہری مصیبت بن کے رہ جائیں گے. اور یہ تمہارا بالکل غلط خیال ہے کہ اپنے بچوں اور عورتوں کو دیکھ کے میدان سے کوئی نہیں بھاگے. میں جانتا ہوں، جنگوں کا تجربہ ہے میرے پاس. مالک ابن عوف نے سنا، ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ اس کو کس بڈھے کو لے کے آئے، یہ بھی بوڑھا ہو گیا اور اس کا علم بھی بوڑھا ہو گیا، جاؤ لے جا کے اس کو واپس وہیں پہنچا دو. قبیلہ اور قبیلہ اور فصل، لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ اس بوڑھے کا تجربہ اور اس بوڑھے کا مشورہ 100% صحیح نکلا. کہ یہ تو ابتدا میں جھڑپ ہو گئی، مالک ابن عوف کی بات مانی گئی کیونکہ اسے سپہ سالار بنایا گیا. ادھر مکے میں تو یہ خبر پہنچائی جا چکی ہے آمدن جان بوجھ کر کہ تم پہ حملہ ہونے والا، اور آج تو بالکل الٹا معاملہ، مکے والے کثیر تعداد میں ہیں، دشمن قریب. چنانچہ مکے والوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ بجائے اس کے کہ کوئی ہم پہ حملہ کر، ہم پہلے ہی سے ان پہ حملہ کیوں نہ کر سکتے. جبکہ پہل ہماری ہے بھی نہیں. وہ قبیلہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے 12 میل دور آ چکا, جنگ شروع ہو چکی. پیغمبر اسلام نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. 12,000 کا لشکر مکے سے نکلا. جب حدینے سے یہ لوگ آ رہے تھے 10,000, اب یہ 12,000 میں 2,000 وہ یہ نو مسلم جن کو ہمیشہ ہمیشہ تاریخ میں خلفاء کا خطاب دیا گیا. 3 تقاریر پہلے آیا کہ رسول نے ان سب سے کہا تھا کہ اس ابو فان تم خلفاء, یہاں آج میں نے تم سب کو چھوڑ دیا ہے اور آج سے تم آزاد شدہ. یہ 2,000 یہ 12,000 کا لشکر چلا. لیکن مسلمانوں کا جوش, مسلمانوں میں اپنی طاقت کو دیکھنے کے بعد اس تکبر کا جذبہ, وہ اپنی جگہ. اللہ کا رسول تو آنے والے حالات کو دیکھ رہا. چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہماری فوج جس علاقے میں جا رہی ہے پہاڑی علاقہ, اگر اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں ذرا بستر چاہیے جس کو اپنے جسم پر پہن کم از کم ہم اس پتھراؤ کا مقابلہ کر سکیں. مسلمانوں کے پاس ذرا بستر نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کیونکہ مدینے سے جب مکے کی جانب آئے تو وہاں معاملہ بالکل الٹا تھا. مکے والے کھلے میں تھے, مسلمان پہاڑوں پر سے اتر رہے. چلے ضرورت ہی نہ تھی ذرا بختر. صفوان ابن امیہ, یہ وہ آدمی جس نے مکے میں رسول خدا سے 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی, سوچو وچار کروں گا اس کے بعد اسلام کے بارے میں فیصلہ کروں. اور رسول نے کہا تھا تم 2 مہینے مانگتے ہو, میں تمہیں 4 مہینے کی مدت دیتا ہوں. اس کا ایک بڑا کاروبار تھا ذرا بختر. پیغمبر نے اسے پیغام بھجوایا کہ ہمیں آریہ تک 100 ذرا بختر چاہیے, کہ کم از کم جو ہراول دستہ ہے مقدمت الجیش جو آگے آگے چلے گا وہ اس کے سر کے اوپر یہ ذرا بختر ہونا چاہیے. اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. ایک مرتبہ کہا کہ اے محمد زبردستی لے جانا چاہتے ہو تو دوسری بات. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, ہم بطور فرض لے کے جا رہے ہیں, اور اگر کسی ذرا بختر میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا اس کا تاوان, اس کا ادالہ, اس کا معاوضہ ہم تمہیں واپس دیں. اس دن سے شریعت کا ایک قانون بن گیا. یہ حکم فقہی میں مسئلہ جو تقریباً تمام مراجع نے فتویٰ دیا, صرف آیت اللہ گلپائیگانی کی اس کے ایک پہلو پہ اشکال تھا, لیکن اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں. اور وہ مسئلہ کیا, کہ اگر کوئی آدمی بطور آریہ یا قرض کسی سے کوئی چیز لے کے آئے, روپیہ پیسہ نہیں چیز لے کے آئے, اور اس کے پاس یہ چیز کھو جائے یا نقصان پہنچ جائے, تو وہ بری ذمہ بشرط یہ کہ اس نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کی. جو چیز آپ بطور آریہ بطور قرض کسی سے لے کے آتے ہیں, ایک روپئے پیسے کو چھوڑ دو, اس میں اگر آپ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کرے, یعنی جو عام طریقے سے اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے, یعنی اگر وہ چیز ہماری اپنی ہے, مالک اپنی چیز کی جس طرح حفاظت کرتا اسی طرح سے آپ آریہ والی چیز کی حفاظت کریں, کھو گئی, چوری ہو گئی, چھین لی گئی, نقصان پہنچ گیا, ضائع ہو گئی, آگ لگ گئی, کوئی بھی ایسا حادثہ, آپ ذمہ دار نہیں. سوائے اس کہ چیز دینے والا اگر شرط لگا دے کہ تم چیز لے کے جا رہے ہو, ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی نقصان پہنچا تمہیں اس کا معاوضہ یا تاوان دینا. جب تک شرط نہ لگائی جائے انسان پر یہ ذمہ. مسئلہ مکمل کرنے کی خاطر اگلا جملہ بھی ہے, سوائے سونے اور چاندی. سونے اور چاندی کا مسئلہ الٹا, کہ سونا اور چاندی اگر کوئی آدمی کسی سے آریہ لے کے آئے, عموماً عورتوں میں یہ سلسلہ چلتا کہ کسی عورت نے کسی سے بندے لے لیے شادی میں جانے کے لیے, کسی سے چوڑی لے لی, کسی سے نیکلس لے لیا, اس نے الٹا مسئلہ کہ سونے چاندی کی کوئی چیز لے کے آئے, چاہے شرط لگائی گئی ہو یا نہ لگائی گئی, اگر وہ چیز ضائع ہو گئی ہمیں اس کا بدلہ دینا, مگر یہ کہ شرط لگا دی جائے. الٹا مسئلہ, پورا الٹا مسئلہ. سونے اور چاندی میں شرط نہ لگائی جائے تو ہم ذمہ دار, لیکن اگر ہم نے چیز لیتے وقت ہم نے شرط لگا دی کہ دیکھو ہم لے کو جا رہے ہیں, اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس کا وہی مسئلہ رہے گا جو کتاب کا مسئلہ, اس کا وہی مسئلہ رہے گا جو مثلا ڈنر سیٹ کا مسئلہ, کہ ہم ذمہ دار نہیں, اور سامنے والا مان لے اس کی ذمہ داری ختم. گویا ہر چیز بغیر شرط کے قرضہ لانے والا بری ذمہ, شرط لگ جائے تو ذمہ دار. سونا اور چاندی میں بغیر شرط کے قرضہ لینے والا ذمہ دار, اور الٹی شرط لگا دے تو وہ بری ذمہ. یہ سارا مسئلہ مکمل ہوا جنگ حنین کے لیے جب لشکر حرکت کر رہا تھا. صفوان ابن امیہ ایک کافر نے یہ مطالبہ کیا کہ زبردستی چھین کے لے جانا چاہو سامان تو دوسری بات, ورنہ میں فری میں نہیں دوں گا. پیغمبر نے یہ ذمہ داری لی کہ کوئی بھی اسے نقصان پہنچ گیا ہم اس کا بدلہ دیں. تب جا کے یہ فقہی مسئلہ اپنے چوتھے مرحلے میں مکمل ہوا اور لشکر اسلام چلا. کیسے ہی لشکر اسلام چلا, کسی نئے مسلمان نے نہیں, ایک بہت پرانے مسلمان نے. نام لینا مناسب نہیں ہوتا, بہت پرانے مسلمان نے لشکر کی شان شوکت کو دیکھا اور ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آج ہمارا لشکر کتنا بڑا ہو چکا، پورے عرب میں اس کے برابر کوئی نہیں، آج تو ہم جیت کے آئیں گے. اتفاق سے یہ ایسا مسلمان کہ جس نے اس سے پہلے بھی اسلام کی ہر جنگ میں حصہ لیا اور بدر کی لڑائی میں بھی یہ تھا، وہاں مسلمانوں کا منا سا لشکر اس کے سامنے تھا، کافروں کا لشکر جرات، اور آج الٹا مسل. تو اس کا جملہ تھا جسے قرآن نے سورہ توبہ میں نقل کر دی، اس عجبت تم کثرت کو، جب تمہاری کثرت نے تجھے تعجب میں ڈال، اردو میں لفظ تعجب، عربی کا اجب، تمہیں غرور میں ڈال. بس اس مسلمان کی زبان سے ایک فطرہ نکلا، جو ہو سکتا اور بہت سے مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال ہو، تاریخ میں جا کے پڑھ لیجئے گا کہ کون تھا یہ فطرہ کہنے والا. اور آسمانوں پہ فیصلہ ہو گئے کہ اس لشکر کو ابھی ایک سبق پڑھانے کی ضرورت. بدر میں بھی یہ اتفاق سے نہیں جیتے تھے کہ جی ہم تھے تو کم اتفاق سے جیت گئے، آج تو ہم خرید دیا تھا اپنی طاقت سے جیتے گی. وہاں بھی اللہ نے ان کو جتوایا تھا، یہاں بھی اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو یہ جیتیں گے. ایک پیغام بننے جا رہا، اگر تم قلیل ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کامیاب، اور اگر تم کثیر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تم ناکام. یہ عین وہی جملہ جو دعائے عرفان سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، نو دل ہم عرفات کے میدان میں ہو یا اپنے وطن، ایک دعائے عرفات پڑھتے ہیں. اس دعائے عرفات کے آخری صفحے ایک جملہ کہ اے میرے پروردگار، اگر میں نے تجھے پا لیا تو چاہے ساری کائنات میرے ہاتھ سے چلی جائے، میں نے سب کچھ پا لیا ہے، کچھ نہیں کھویا. اور اے میرے پروردگار، اگر میں تجھے حاصل نہیں کر سکا تو چاہے دنیا مافیا کی دولت میرے ہاتھ میں آ جائے، میں نے سب کچھ کھو دیا. یہ بدر سے انہیں تک ایک دو پیغام، جہاں قلیل ہو مگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کامیاب، اور جہاں کثیر اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں وہاں وہ حشر ہونے والا. جو بس تاریخ نے بتایا کہ لشکر اسلام چلا اور ابھی مکے سے باہر نکل ہی رہا تھا تو مسلمانوں کا گھول پھنا، سادگی، یا یہ کہیے کہ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود، یہ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان نے اسلام کو سمجھ بھی لیا. ہم تو آج کثرت کے ساتھ ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ کلمہ زبان پر، لیکن عمل یہ بتا رہا کہ اس نے اب تک کلمے کو سمجھا ہی نہیں. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں طاقت اس کائنات، تو کبھی نوکری کی وجہ سے کسی سے ڈرنا، کبھی کاروبار کی وجہ سے کسی سے خوف کھانا، کبھی شادی بیاہ کے حرام پہ بولتے ہوئے اس لیے ڈر جانا کہ تعلقات خراب نہ ہو جائیں، یہ کون سی طاقتیں ہمارے اور اللہ کے درمیان آ گئی؟ بلکہ یہ تو سب بتا رہی کہ اللہ سے کم ڈرا جا رہا، غیر سے زیادہ ڈرا جا رہا، لا الہ الا اللہ کو ابھی سمجھا ہی نہیں گیا. اور یہی واقعہ بالکل فتح مکہ کے بعد پیش آیا کہ جیسے ہی مکے سے باہر لشکر اسلام نکلا، اب ان میں 2000 نئے مسلمان اور جو 10,000 پرانے مسلمان، ان میں سے بھی باہر آئے، ہر آدمی اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھے ہوئے، ان کی نگاہ ذات انوار پر پڑ گئی. ذات انوار، الف نون واو الف کو، ذات انوار ایک درخت کا نام تھا، درخت. اور کافروں کی عادت یہ کہ جب کبھی وہ کسی لڑائی پہ جاتے تو اس درخت کی مختلف شاخوں کو اپنے اسلحوں میں سے کوئی ایک اسلحہ ٹانگ کے چلے جاتے. یہ طرح کی ان کی منت ہوتی تھی، یہ طرح کا ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ اس کی برکت سے جو ان کے بت ہیں وہ ان کو کامیاب کریں. بلکہ اس درخت کو خود خدا سمجھا جاتا تھا کہ ہم کیونکہ ایک ایک ہتھیار اس پہ لگا کے گئے، اس لیے میدان میں کبھی ہمیں ہتھیار پھینکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کامیاب و کامران آئیں گے. یہ تھا ایک درخت مکے والوں کا ذات انوار. پہلی مرتبہ مسلمان اپنی تاریخ میں مسلمان پہلی مرتبہ مکے سے لشکر کی صورت میں نکل رہے ہیں. اس سے پہلے مکے سے کبھی مسلمان لشکر بن کے نہیں نکلے، مکے میں آئے ضرور ہے لشکر بن، لیکن پہلی مرتبہ. جیسے ہی نکلے گا اس طرف سے پڑ، اور ابھی تک اس طرف سے کچھ کافروں کے ہتھیار لٹکے ہوئے مچل اٹھے اور کہا اللہ کے رسول، ہمارے لیے ہمارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسا درخت ہونا چاہیے جس میں ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکا سکے اور ہمارے عقیدے کو بھی وہ تقویت حاصل. پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ اور کہا، تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی کہ اگر ان کے لیے خدا تو اے موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دا. اور موسیٰ نے کہا تھا، تم کتنی بے وقوف اور نادان قوم، خدا کی قسم میری پاس قدم با قدم. یہ جملہ جو ہم رجعت کی دلیلوں میں پڑھتے فتح مکہ کے پیش آیا کہ خدا کی قسم میری امت لتا سبن نہ سبقن سبق ان سبق، میری قوم قدم با قدم موسیٰ کے قوم کے راستے پہ چلے جس طرح سے جوتے کے جوڑے میں ایک جوتا دوسرے کی طرح ہوتا اسی طرح میری قوم میں وہی سارے واقعات پیش آئے جو قوم موسیٰ میں پیش آئے تھے. حتیٰ یہ کہ اگر قوم موسیٰ کبھی کسی وجہ سے کسی جانور کے دل میں داخل ہوئی ہو تو میری قوم بھی اس کی پیروی کرے گی اور کسی اور جانور کے دل میں داخل ہو جائے گی. یہ پیغمبر اسلام کا ایک بہت ہی مشہور خطبہ کہ جس کی وجہ قوم موسیٰ کے بہت سارے واقعات ہمیں قوم اسلام میں دوبارہ نظر آتے تکرار کے ساتھ. اور اسی حوالے سے کہا جاتا کہ عید نوروز کے دن قوم موسیٰ کے ایک نبی جناب حسین نے پانی چڑھ کے کچھ انسانوں کو زندہ کیا. پیغمبر کے فرمان کی کلیے کی روشنی اس امت کو بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا اور بہت ساری اس کے اندر دلیل ہے. تو جو پیغمبر کا جملہ جس نے تین باتیں فرمائی, جوتے کے اندر جس طرح جوڑے میں ایک جوتا دوسرے سے مشابہ, دو تیر جس طرح ایک دوسرے سے مشابہ, اور وہ قوم اگر جانور کے دل میں گئی تو تم بھی جانور کے دل میں جاؤ, یہ اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا جب کافروں ایک ضعیف الاعتقادی والے درخت کو دیکھ کر مسلمانوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت ہونا چاہیے. خیر پیغمبر نے اس وقت مسکرا حضرت موسیٰ والا جواب دہرا دیا کہ تم کتنے نادان و ناسمجھ, جو کافروں کے پاس ہو بات ہے وہی تم اپنے لیے مانگتے ہو. اور ایک مرتبہ یہ قافلہ آگے بڑھ ابھی یہ قافلہ آگے بڑھ مکے سے باہر نکلا تو خالد ابن ولید کی خواہش پر پیغمبر اسلام نے سب سے اگلے لشکر کے حصے کی قیادت ان کے سپرد کر دی. اگرچہ 12,000 کا جو سب سے بڑا علم تیار کیا گیا وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے, مومن کو اندازہ بھی جو کس کے ہاتھ میں ہو, لیکن 2,000 کا مقدمت الجیش کا علم وہ خالد ابن ولید کے سپرد کیا جا رہا. چلتے چلتے راستے میں ایک قبر آئی. اس واقعے کی ترتیب میں اختلاف, بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ مکی اور حنین کے درمیان پیش آئے یعنی غزوہ حنین سے پہلے, بعض نے کہا کہ یہ حنین سے طائف کے درمیان پیش آئے یعنی غزوہ حنین کے بعد. بہرحال واقعے کے بارے میں تو تقریباً تمام مورخین متفق ہیں کہ یہ واقعہ پیش آئے یا حنین کی لڑائی سے پہلے یا حنین کی لڑائی کے بعد. اور وہ یہ کہ چلتے چلتے خبر نظر آئی جو قبیلہ بنو ثقیف کے جد امجد کی قبر ہے. جد امجد سینکڑوں سال پرانی بات, سمود جناب سالے کی قوم, سمود قوم سمود حضرت نوح سے بھی پہلے کا واقعہ, اس قوم سمود سے اس آدمی کا تعلق جو وہاں سے ہجرت کر کے طائف کے علاقے میں رہنے آیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ رسول کے زمانے سے حضرت ابراہیم کا زمانہ نہیں, حضرت نوح نہیں, حضرت ابراہیم سے پہلے کا یہ واقعہ, تو خود حضرت ابراہیم کا زمانہ کتنا قدیم. یہ جملہ میں ایک خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں اور وہ صرف وجہ یہ کہ جب پیغمبر اس قبر کے قریب سے گزرے جو کم سے کم 3,000 سال پرانی قبر تھی, تو پیغمبر نے کہا پہچانتے ہو کس کی قبر؟ یہ ابو رغال کی قبر. رغال رے غیر الف لام رغال, ابو رغال کا نام تو ہر ایک کو پتا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قریش کے بعد عرب کے اس علاقے کا مانا ہوا قبیلہ تھا قبیلہ بنو ثقیف. جس طرح قریش کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ اولاد اسماعیل, اسی طرح ثقیف کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ اولاد ابو رغال. مشہور آدمی ہے کہ اس کی قبر کا پتا کسی کو نہیں تھا. رسول نے کہا یہ ابو رغال کی قبر. اور جب اسے دفن کیا گیا اس کا قبیلہ جو اس کی زندگی ہی میں خاصا بڑا قبیلہ بن گیا, انہوں نے اس کے ساتھ سونے کی ایک سل کو دفن کیا. سل پہلے زمانے میں تو ہمارے لوگ بچے بچیاں اس کو جانتے, آج کل کا پتہ نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کو بلائے جا رہے ہیں. بہت سارے گھروں اب سل کا تو استعمال ہی نہیں ہو, فوڈ فیکٹری, جوسر, بلینڈر, چاپر, پتہ نہیں کیا کیا مکسر آ گئے, لیکن سل مجھے پتا اندازہ کہ ابھی تک یہ لفظ کانوں سے آشنا ہو. پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں تو سونے کی سل اس کے ساتھ دفن کی گئی تو مسلمانوں نے اس قبر کو کھودا. اور صرف اس جملے کی وجہ کہ رسول کی آنکھوں کے سامنے قبر کھد رہی ہے گھر کے کافر کی قبر, مگر لوگوں کے کان تو کھڑے ہوں گے, اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ 3,000-4,000 سال پرانی قبر. اتنا مسئلہ تو ہر ایک کو پتا کہ قبرستان کی قبر کو کھودنا جائز ہو جاتا چاہے وہ مومن ہی کی قبر کیوں نہ ہو. جب اتنا عرصہ گزر جائے کہ یقین ہو جائے کہ قبر کا مردہ یہاں تک تو اس کی ہڈیاں مٹی بن چکی ہیں, یہاں پاکستان وغیرہ میں تو 100-150 سال بعد ہی قبرستان کو پلٹ دیا جاتا, تو یہ تو 3,000-4,000 سال پرانی بات. اور یاد رکھیے
کہ صحرائی علاقوں میں مردہ زیادہ تیزی سے خراب ہوتا ہے، صرف اتنی. ورنہ بعد میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حکم رسول سے پیغمبر کے سامنے قبر کیسے کھودی، یہ تو کافر کی قبر، مسلمان کی قبر کی بھی اجازت. ہاں یہ دوسری بات، علماء اور اپنی قوم کے تقوی میں مشہور افراد ان کے قبر اس وقت بھی کھولنے کی اجازت نہیں جب یہ اندازہ ہو کہ اب تک میت مٹی بن چکی ہوں، جن شخصیتوں کا اپنے تقدس کے بنا معاشرے میں احترام ہو. خیر ابو رواج مسلمان تو مسلمان، دین اہل کتاب پر بھی نہ تھا کہ جس کا بارہ نام کافروں کے مقابلے میں کس سے تھا. جب قبر کھلی تو سونے کی وہ سل نکلی جو 20 من کی تھی، جب اس کا وزن کیا گیا تو وہ 20 من کی سل. پیغمبر اسلام کے معجزات میں سے درج کیا جاتا. ابو رغال کا نام ارے تو پتا، قبر کسی کو نہیں معلوم. اور قبر پہ کھڑے ہو کے پیغمبر اسلام کو یہ فرما دینا کہ قبر کے اندر کیا کچھ جس کی بنا پہ مسلمانوں نے کھودا، تو واقعا جو رسول نے کہا وہ سامنے آیا. صدق رسول ہوں، ہر ایک کی زبان پہ یہ فقرہ آ گیا. مگر یہ واقعہ ایک اور پیغام بھی دے رہے کہ ابھی ابھی پیغمبر کی سچائی کو دیکھ کے آئے، اور وہی غزوہ حنین چند گھنٹوں کے بعد اسی سچے رسول کو میدان میں چھوڑ کے سارا عالم اسلام فرار اختیار کر رہا. اور اس واقعے میں کیوں شیعہ سنی وہابی غیر وہابی کسی مورخ کو اختلاف نہیں، شخصیتوں کے نام پر اعتراض ہو سکتا ہے، واقعے کی حقیقت میں اختلاف نہیں. عجیب بات کہ اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ان سے کچھ پہلے کوئی ایسا ہی معجزہ پیش آیا جس کے بعد تو اعتقاد اور بڑھ جانا چاہیے، لیکن بات الٹی نہیں کی. اب یہ لشکر آگے بڑھتا چلا جا رہا، جیسے ہی ان پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچا جن کے بارے مالک ابن عوف پہلے ہی سے نقشہ ذہن میں رکھتا کہ مسلمانوں کو کہاں لے جا کے مجھے شکست دینا. خالد ابن ولید اور اس کے ساتھ 9 مسلموں کی 2000 کی تعداد، لشکر اسلام کے ایسی شدید شکست دوسری مرتبہ ہو، یا جنگ موتا اور یا یہاں، اور دونوں جگہ اتفاق سے قیادت ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں آ چکی تھی. جیسے ہی وہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچے، اوپر پہلے سے تیار شدہ منصوبے کے مطابق وہ پتھر وہ تیر وہ نیزے اور آتشی گولے مختلف چیزوں چمڑے میں اون میں سوت میں آگ کو لگا کے اس تیزی کے ساتھ نیچے پھینکا گیا. ایک عجیب انداز کی بھگدڑ مچ گئی اس میدان. اور جب یہ مسلمان واپس آ کے اپنے ساتھیوں سے ٹکرا وہ پیچھے کا لشکر بھی درہم برہم ہو گئے، اور 12,000 صرف 10 آدمی میدان حنین میں ثابت قدم نظر آ رہے تھے. بلکہ یہاں بھی 3 روایتیں، بعض مورخین نے 10 کا نام لکھا، بعض نے 7 کا نام لکھا، بعض نے صرف 4 کا نام لکھا. 4 کم از کم 4 سے زیادہ 10، 313 میں 10 پھر بھی سمجھنے آنے والی بات، 12,000 میں صرف 10. اور وہ بھی روایت ایسی کہ اس میں اختلاف کر کے 4 کا نام لایا گیا، لیکن 12 جنہوں نے 4 کہا ہو، جنہوں نے 7 کہا ہو، جنہوں نے 10 کہا، باقی ناموں میں اختلاف. ایک نام ایسا ہے جس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہ رہی، اور وہ اسی کا نام ہے جو رجل بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، ایک علی بھی ابھی کے شروع بھی ہے. اس کے بارے میں تمام مورخین مختلف ہیں، چاہے وہ 4 کی روایت لکھ رہے ہیں، چاہے وہ 7 کی روایت لکھ رہے ہیں، چاہے وہ 10 کی روایت لکھ رہے ہیں، باقی تقریباً سارے ناموں میں اختلاف ہے. اور وہ علی کا جہاد یا احد میں ہم کو نظر آیا یا حنین میں نظر آیا. احد کے اندر تو مسلمان جب بھاگے تو کافروں کو بھی توقع نہیں تھی کہ مسلمان بھاگے، حنین میں تو پہلے سے ہی منصوبہ بنا اور یقین تھا مالک ابن عوف کو کہ نتیجہ کیا نکلنے والا. چنانچہ ان کا ٹارگیٹ شروع سے جاتے رسالت، جس وقت مسلمان فرار اختیار کرنے لگے اس وقت پیغمبر اسلام ایک خچر سے سوار تھے. جس کے بارے میں 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق یہ مقوفہ جو مصر کی بادشاہ ایک کنیز ماریا سکیا بھجوائی، اور ایک خچر بلدل بھجوایا رسول خدا اس کے خچر بلدل پہ سوار، اور ایک ہی جملہ بار بار دوہرا رہے عالم نبی و ناقصف انب و عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی بھوت نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ایک احباب پیغمبر اسلام کے لبوں پر چاروں طرف پیغمبر اٹھ کر کے ایک ہی جملہ دے رہے انب نبی و ناقصف انب و عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا جھوٹ نہیں. مگر مسلمان بھاگے جا رہے ہیں. ایک میرا مولا جو رسول کی سواری سے ذرا آگے، رسول کی سواری کو تھامے ہوئے ابو سفیان. یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ ناموں کا اجتماع کبھی ساری سڑکوں میں آپ کو حیرت بنا ڈالے. یہ ابو سفیان جناب عبد المطلب کے پوتے کا نام. دیکھیے رسول خدا حضرت عبد المطلب کے جیسے پوتے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے، میرا مولا عبد المطلب کا ایک اور پوتا ابو طالب کا بیٹے، اسی طرح عبد المطلب کے تیسرے بیٹے تھے حارث، بلکہ یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث، ان کے بیٹے ابو سفیان، یہ ابو سفیان خاندان بنی ہاشم رسول خدا کے چچا داد بھائی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے گھوڑے کی لگام کو تھاما، اور اگر آپ کو یاد رہا ہو جس کے امکانات بہت کم، جب یہ لشکر اسلام مدینے سے مکہ آ رہا تھا، پوری تقریر ہوئی مدینے سے مکہ فتح مکہ کے موقع، راستے میں دو آدمیوں نے اسلام قبول کیا جن میں ایک ابو سفیان تھے، اور ایسے وہ پتا یعنی گویا بنی ہاشم کے تقریباً آخری اسلام قبول کرنے والوں، لیکن اتنے وفادار کہ جب میدان سے سب بھاگ ایک میرا مولا ایک ابو سفیان اتنے ہارے، اس کے علاوہ جناب ام ایمن رسول خدا کی والدہ جناب آمینہ کی کنی، ملک حبشہ سے ان کا تعلق، سیاہ رنگت والی کنی، ان کے بیٹے ایمن، وہ تھے جو رسول خدا کی سواری کی پیچھے سے حفاظت کر رہے تھے، اور اس کے بعد چوتھا نام آتا ہے رسول خدا کی ایک چچا عباس کا، پانچواں نام آتا ہے فضل ابن عباس کا، اور اس کے بعد دو اور نام ہے جن میں اختلاف، بارہ کے کل پانچ چھ آدمی تھے جس میں ایک بات اور اتفاق ہوئی کہ سب بنی ہاشم کے تھے سوائے احمد، ایک احمد تھے جو غیر ہاشمی تھے، باقی سب بنی ہاشم کے، اور باقی سارا لشکر اسلام رسول کو چھوڑ کے اس میدان سے بھاگ رہا، علماء اسلام نے طے شدہ اس واقعے کو مانا، اور وجہ بھی یہی لکھی کہ جب پورا توبہ غزوہ حنین کے بارے میں کہیں وضاحت الارض بما رہبت، تم بھاگ رہے تھے تو زمین تنگ ہو گئی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، ہو سکتا کہ اس لسٹ میں کچھ نام کسی کتاب میں اور نظر آئے، ناموں کی بحث میں پڑے بغیر یہ بات طے شدہ ہے کہ اتفاقی نام صرف مولا ہے کائنات کا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ کہ حضرت عباس وہ اپنے بیٹے فضل ابن عباس سے کہنے لگے کہ آج ایک عجیب بات ہو، یہ حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل، یہ وہی عباس ہے جن کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن عباس زیادہ مشہور، لیکن اصل فضل ابن عباس اس جنگ میں اپنے باپ کے ساتھ رسول کے چچا، انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ کہا کہ آج تو عجیب بات ہو، جب پہلی مرتبہ سارا لشکر فرار اختیار کرتا تو عبداللہ ابن عباس اور ان کے بیٹے بھی اس دباؤ کے تحت ذرا دور ہو گئے تھے رسول کی سواری، جب قریب آ تو دیکھا کہ رسول کی سواری کی نہار کو تھامے ہوئے یا لگام کو تھامے ہوئے ابو سفیان عبد المطلب کے پوتے کھڑے، رسول کی سواری کی عقب میں ایمن حفاظت کر رہے اور آخر کوئی نظر نہیں آ رہا، تو عبداللہ ابن عباس اور فضل ابن عباس نے بھی آ کے دائیں اور بائیں سواری کے چاروں طرف ایک ایک آدمی پہنچ گئے، اور پھر ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنے بیٹے فضل سے کہا کہ آج تو ایک عجیب بات، اور وہ یہ کہ ہمیں پہلی مرتبہ ابو طالب کا بیٹا میدان سے غائب نظر آئے، تعجب میں میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا آج رسول کو چھوڑ کے چلا گیا، فضل ابن عباس اگر عمر اور تجربے ہر چیز میں اپنے باپ سے تو کم، لیکن عقیدت اور محبت میں زیادہ، چنانچہ کہا کہ اے بابا آپ نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کیسا برا خیال پیدا کیا، جو غزوہ حنین کافروں کی تعداد مسلمانوں سے کم، بارہ ہزار مسلمان تھے چار ہزار کافر، لیکن جب بارہ ہزار سب چلے گئے تو اب کافروں کی تعداد چار ہزار ہوگی، تو کہا کہ اے بابا یہ آپ نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کیا بدگمانی دل میں پیدا کی، عباس نے کہا کہ میں تو خود پریشان لیکن کیا ابھی کہیں نظر تو آئے، تو کہا کہ بابا آپ نے یہ بھی سوچا کہ چار ہزار کا لشکر سامنے جہاں تک کوئی کیوں نہیں پہنچ پا رہا، رسول اکیلے ہیں اور چار ہزار کا لشکر ہے وہ کہاں، تو عجیب جواب دیا عباس، کہا کہ ہاں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کوئی بجلی چمک رہی ہے، اس بجلی میں اس چار ہزار کے لشکر کو روکا، تو کہا بابا آپ عمر میں زیادہ ہے شاید آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اور شاید آنکھوں کی بینائی بالکل صحیح تھی، جسے آپ بجلی سمجھ رہے ہیں وہ بجلی نہیں ہے، وہ ابو طالب کے بیٹے علی کی تلوار ہے کہ چار ہزار کے لشکر کو تنہا روکے ہوئے، بجلی کی طرح چمکنا ہمارے یہاں محاورہ تو ہے، لیکن یہ میدان حنین میں محاورہ نہیں تھا، اب پاس نے خود کہا کہ بجلی مجھے نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ لشکر روکا ہوا، وہ بجلی نہیں والی کی تلوار تھی جس ایک تلوار چار ہزار کے لشکر کو اس طرح روکا ہوا کہ پیغمبر کے قریب تک کوئی نہیں آنے پا رہا، ہاں صرف ایک تھا پہاڑوں کے اوپر اوپر رسول کی سواری کے پیچھے ہٹے تو ام احمد کے بیٹے احمد نے اسے دیکھ لیا اور اس پہ حملہ کیا، لیکن اس کافر کا حملہ پہلے کامیاب ہوا، جناب احمد شہید ہو گئے، لیکن اس سواری کے گرد تین مسلمان اور انہوں نے اس کافر کو مار لیا. ورنہ کی لشکر جو کفار کا لشکر 4000 تھا، علی کی تلوار کی وجہ سے ایک مقام پہ تھما رہا یہاں تک. پیغمبر اب دیکھیے، وہ جو مسلمانوں کو پیغام دینا، ایک وارننگ دینا کہ وہ ہو گئے، اب ضرورت ہے کہ اسلام کی عزت کو بچایا جائے. ان کو پیغام تو نہیں گئے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ نہ تو تمہاری کثرت ہو، تعداد زیادہ ہو، پھر بھی شکست تمہارا مقدر بنے گی. ہر ایک کو پتا چاہیے. رسول نے عباس کو بلایا، قریب ترین تین آدمیوں میں عباس لوگ جن کی آواز سب سے بلند، اور کہا کہ یہ پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے قریب جاؤ، ان کے اوپر جاؤ اور آواز دو، یا معشر الانصار و یا معشر اصحاب الشجرہ، اے طرف کے نیچے بحث کرنے والوں، اور اے انصار تم نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو کیوں بھول گئے؟ جب عباس نے یہ آواز لگائی اور تین چار پانچ جگہ جا کے یہ آواز لگائی اور انصار مدینہ کو غیرت آئی، لیکن انہیں شرمندگی تھی کہ رسول کے پاس کہتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ فرق بجائے رسول کے پاس آنے کی، وہ سب مولا کی تلوار کرے جمع ہو گئے، لشکر اسلام دوبارہ وہاں تشکیل پانے لگا. لیکن اس سے کچھ نہیں، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جب انبن النبی لا تزد انبن عبد المطلب کا رجب پڑھا اور اکیلے رہ گئے، اور علی تھے کہ جو آگے بجلی کی طرح سے تلوار کو حرکت میں لا کے پورے لشکر کے کفار کو روکے ہوئے تھے، آسمان کی جانب دیکھ کر ایک دعا تو مانگی تھی، اللہم لک الحمد وإليک المستعان وأنت المستعان، اے خدا ساری تعریفیں تیرے لیے. جو شکوا شکایت وہ بھی صرف تجھ ہی سے کیا جا سکتا، انسانوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ مولا کے الفاظ میں اگر دوست ہے تو وہ بھی پریشان ہو جائے، دشمن ہے تو وہ خوش ہو جائے. الیک المستقا، ساری شکایتیں تجھ سے، وأنت المستعان، اور تجھ ہی سے مدد چاہنا. ادھر یہ جملہ کہا اللہم لک الحمد وإليک المستقا وأنت المستعان، ابراہیم نازل، اور کہا کہ ہے رسول پروردگار کا پیغام ہے کہ اس وقت آپ نے وہ دعا مانگی یہ جناب موسیٰ نے اس وقت مانگی کہ جب فرعون کا لشکر ان کے قوم کے پیچھے لگا، چلتے چلتے دریا یا سمندر سامنے آ گیا، اور جیسے ہی یہ دعا مانگی پروردگار نے اپنی رحمت نازل کر کے دریا کو شکافتہ کر دیا. اب سب کو نصرت مسلمانوں کا مقدر ہے، ادھر علی لشکر اسلام کو بچا رہے اور ادھر پروردگار عالم ایک مرتبہ مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بہرحال ان کی غلطی کے باوجود اللہ ان کو معاف کرنے کو تیار، اپنی مدد کو نازل کر رہا. وہ انزل جنودا لم تروا، اور پھر اللہ نے اپنے لشکر کو نازل کیا جسے یہ سورہ توبہ، ونزل جنودا لم تروا، ہم نے ایسے لشکر کو نازل کیا کہ جسے تم نہیں دیکھ رہے. مسلمانوں نے نہیں دیکھا، علی کی تلوار اور ملائکہ کے لشکر میدان حنین کے نقشے کو پلٹ دیا، اور وہ سارے مکہ اس تیزی کے ساتھ بھاگے. وہ پہاڑی درا، میرے مولا نے اس پورے درے کو دشمنوں سے صاف کیا، کھلا میدان آ گئے، اور دشمن ایک تلوار سے جب دیکھا فرار اختیار کی کرتے ہوئے اس طرح کھا گئے کہ آگے جا کے ان کے دو الگ حصے ہو گئے. میں نے شروع سے کہا کہ حنین کی لڑائی ایک مشترکہ اور متحدہ محاذ، لیکن شکست کے موقع پر محاذ ٹوٹ جاتے. چنا قبیلہ بنو صفیح بھاگ کے اپنے شہر صاحب چلا گئے، مالک اتحاد کا قبیلہ حوازن بھاگ کے اپنے علاقے اوتاف چلا گئے. حنین کا میدان بالکل پاک و صاف ہو گئے. البتہ پروردگار کا وعدہ بھی پورا ہوا، اور یہ پتا بھی چلا کہ عالم اسلام علی کے بغیر کس طرح سے نامکمل، ناقص و ادھورا، کہ اس شاندار کامیابی کے بعد جو شروع میں کافروں کو ایسی بدترین شکست، اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس بوڑھے اور تجربہ کار سردار کا مشورہ بالکل مناسب ہو، اس لیے کہ 4000 کلیکٹر بھاگ دو حصوں میں تقسیم ہو کے چلا گیا اپنے اپنے علاقوں میں واپس، اور دونوں جگہوں کے سینے بنے ہوئے. تو یہ دونوں مختلف قبیلے جو حنین میں تھا اپنے اپنے قلعوں میں جا کے قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے، اور جو گرفتار شدہ بند ان کی تعداد 6000. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 4000 کا رجسٹر پیدی 6000 کہاں؟ یہ وہی وہ رہے جتنے سما کی بات، لیکن 4000 تو لڑنے والے مرد، ہر مرد اپنے ساتھ اپنے پورے پورے خاندان کو لے کے آ گیا، عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے یہ سب، تو جو اصل مرتے ہوتے سب بھاگ گئے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر، جس میں 6000 قیدی بنے. 40000 بھیڑ بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، 24000 اونٹ، 24000 اونٹ، ذرا سوچیے 100 اونٹ عرب میں سب سے بڑا انعام سمجھا جاتا تھا. آپ 100 اونٹ کسی کو دے دیجیے وہ دنیا کا ہر کام کرنے کو تیار، وہ بہائے 100 اونٹ، 24000 اونٹ
آج بھی حساب لگائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور تقریباً 40,000 اوقیہ سونا اور چاندی, ایک اوقیہ 213 گرام کا ہوتا ہے. داخل حساب کتاب سکافا بازار والے کریں گے. ہمارا موضوع مکمل ہو گیا. 6,000 قیدی ہے, 40,000 بھیڑ بکریاں ہیں, 24,000 اونٹ ہیں اور 40,000 سونا اور چاندی, 40,000 اوقیہ, ایک اوقیہ 213 گرام کے برابر. یہ سارا مال غنیمت ملا. لیکن جو قیدی گرفتار ہوئے اسلامی لشکر, ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کسے دیکھ رہے ہیں, کہا وہ تمہاری باقی فوج, کہا باقی فوج یہی تو ساری فوج, کہا نہیں نہیں وہ جو صرف ہمارے پہلے ہم لوگ گھوڑوں کے سوا وہ جو سپاہی نظر آ رہے کہ جن کی وجہ سے ہم خوف زدہ اور دہشت زدہ ہوں, لوگ پیغمبر کی جانب بڑے اللہ کے رسول یہ کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں. میدان جنگ کی شکست کہیں ان کے جماعت کے اوپر تو اس کے اثرات نہیں. پیغمبر نے مسکرات سورہ توبہ کی ایک آیت بھی پڑھی اور ایک فطرہ بھی ادا کیا. ذنا تلا جنود اللہ ترو, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جسے تم نے نہیں دیکھا. پھر اگلا فتح بھی بہت ہے, کہا اللہ نے یہ سارے لشکر تو نازل کیے لیکن تمہیں پتا کہ لشکر والوں نے صرف میدان میں نزول کیا. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نازل, یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے جنگ کی. جنگ تن تنہا ابو طالب کے بیٹے علی نے کی. میدان جنگ درود بھیجے محمد والے پر. میدان جنگ جو جیتا گیا وہ ابو طالب کے بیٹے کی وجہ سے جیتا گیا. یہ تو اللہ نے فقط یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں اگر تم یہ سمجھو اسلام تمہارا موقع ہے تو تمہارے رسول کے پاس بیعت کے لشکر تھی, وہ بھی تمہیں دکھانے کے لیے اور ان کافروں کو. ورنہ میدان جنگ کی حقیقت تو تم جانتے ہو کہ ان ملائکہ نے لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا. تو غزوہ ہونے غزوہ بدر سے شروع ہونے والی اسلام کی بہترین عبادت جہاد کا ایک سلسلہ, اگرچہ اس کے بعد بھی عالم اسلام میں 3 اور جہاد ہوئے, دو تو اسی کے نتیجے. آدھا لشکر بھاگ کے غزوہ احتاب قلعہ احتاب گیا, آدھا لشکر بھاگ کے قلعہ صاحب گیا. یہ دو اہم لڑائیاں, اس کے بعد رسول کی زندگی کی ایک آخری لڑائی غزوہ تبوک. لیکن بدر سے لے کے ہونے تک یہ اسلام کی اہم ترین عبادت جہاد ہے جو آپ کے سامنے. یہ جملہ بالکل بے ربط اپنے موضوع سے ہٹ اور پھر موضوع پہ واپس آ جائے. بے ربط جملہ یہ فی الحال تقریب کے مسئلے کو مجھے یہاں کوئی گفتگو نہیں کرنا, اور کیونکہ میں 15 دن پاکستان سے باہر رہا اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس دوران یہاں کیا حالات واقعات کے لیے. لیکن جس علاقے سے میں آ رہا ہوں وہاں بھی کم و بیش وہی کیفیت ہے جو میں یہاں بیان کر کے گیا, کہ آیت اللہ نظمہ آغائے سید علی سیستانی اور آیت اللہ نظمہ آغائے سید محمد روحانی. اور پوری عرب دنیا جہاں جہاں تک میری اس سفر میں رسائی ہوئی تھی, شام سے لے کے سعودی عرب کا پورا, مدینہ منورہ میں عربوں سے ملاقات ہوئی. سعودی عرب میں جو خاص اپنا ایک علاقہ ہے قطیف اور ایسا اور دماغ اور پھر دبئی اور ابو ظہبی اور مقصد تک, تو وہاں اس وقت انہیں دو مرحلے کے نام لیے جا رہے ہیں, آیت اللہ عظمہ آغائے سید محمد روحانی اور آیت اللہ عظمہ آغائے سید علی سیستانی. اس کے بعد جو پاکستان میں زیادہ مشہور نام ہے وہ بھی آپ کے علم میں, تو اگر بھی کسی نے مجھ سے کہا بھی نہیں کہ آپ تقریر کے مسئلے پہ پھر گفتگو کریں, اور دوسری طرف مجھے اندازہ بھی ہے کہ 15 دن کافی حد تک یہ مسئلہ سلجھ چکا ہوگا, اور تیسری بات یہ ہے کہ آج تقریر میں اتنا وقت بھی باقی نہ رہا کہ ہم اس مسئلے پہ مزید گفتگو کریں. ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ منگل کو تھوڑا سا اشارہ اس مسئلے کی جانب کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تک کی معلومات کے مطابق ایران کے 2/3 علاقے میں اور پاکستان میں بھی تقریباً 60-70% آیت اللہ العظمیٰ آغائے شیخ محمد علی عراقی کی تقریر, اور اس کے علاوہ ہندوستان سمیت پوری عرب دنیا سے لے کے یورپ اور امریکہ تک اکثریت یا آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید محمد روحانی کے متعلق ہے یا آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی سیستانی. تو جو لوگ اس 15 دن میں اپنی شرعی ذمہ داری کا فیصلہ کر چکے ہیں ان کے لیے تو بات ختم ہوگی, اور باقی افراد احتیاط میں ہوں گے, اور ابھی مزید بھی احتیاط کی جا سکتی ہے. خصوصاً جو دو زیادہ مشہور نام آغائے روحانی اور آغائے سیستانی جو زیادہ شہرت فلم کے اعتبار, ان دونوں نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنے پرانے مستحد سے باقی رہیں, پرانے سے مطلب سب سے پہلے جو اکثریت کے لیے آغائے فل اور ایمان خمینی ہے, کچھ لوگوں کے لیے آغائے محسن حکیم ہے, کچھ لوگوں کے لیے آغائے پروجوزی. تو ان دونوں نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے کہ آپ ان سے باقی رہیں, بلکہ واجب قرار دیا ہے کہ آپ ان سے باقی رہیں, چاہے نئے مسئلے ہوں چاہے پرانے. چنانچہ فی الحال کوئی ایسا اہم شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کی خاطر ہم تقریب سے مزید گفتگو کریں. البتہ اگر میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گئے
کہ لوگوں نے اپنی حد تک 15 دن میں کوئی فیصلہ کر لیا. ہو سکتا ہے یہ غلط ثابت لوگ ابھی بھی وہ مغو کی کیفیت میں ہو, تذبذب کے عالم میں ہو, تو ان شاء اللہ آئندہ منظر. تو سلطان جب تو زیادہ مشہور مراجی ہم کو آغاز کوئی پر رہنے کی اجازت دے رہے یا امام خمینی ہی پہ باقی رہنے کی اجازت دے رہے تو کوئی خاص خطر ابھی نہیں. تو واپس آئیے, غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی اہم لڑائی اور غزوہ حنین آخری لڑائیوں میں یہ بھی سب سے اہم لڑائی, کیونکہ اس کے بعد غزوہ طائف وہ تو لڑائی نہیں, غزوہ تبوک وہاں بھی لڑائی نہیں. تو تلوار چلانے کی حد تک غزوہ حنین آخری غزوہ, اور یہاں سے لے کے وہاں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے اوراق اگر علی کی شجاعت اور علی کی قوت نہ ہو تو اسلام کے نام و نشان کو مٹا دیا جاتا. یہی بات تو عمر ابن عبدالعزیز نقل کرتے ہیں, اور عمر ابن عبدالعزیز جنہوں خلافت پانے کے بعد ماہ رجب ہے, اور اگر جو میں 13 رجب کو پاکستان سے باہر اور جہاں تھا تو غالباً 13 رجب منانے کے لیے وہ بہترین موقع تھا, لیکن پھر بھی ثواب کی خاطر یہاں بھی چند جملے مجھے کہنا ہے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز حکمران بنے تو انہوں نے ممبروں نام علی نے کہ برا بھلا جمعے کے خطبے میں کیا جاتا تھا اس رسم کو بند کرائے. تو کسی نے پوچھا آپ کو کیوں, آپ کس خاندان کے ہیں تو آپ کو پتا کیسے چل. تو کہا میرے باپ عبدالعزیز وہ تابعی تھے, اصحاب رسول کا زمانہ دیکھے, اور وہ مدینہ کے گورنر تھے عبدالعزیز. حاکم شام کے حکم پہلے زمانے میں ہر گورنر ہی اپنے شہر کی نماز جمعہ پڑھا تھا, خطبہ دینے ممبر سے جاتے اور پورے عرب ان جیسا مقرر فصیح البیان کوئی نہیں تھا, لیکن جب وہ خطبے کے آخر میں پہنچتے تو ان کی آواز پھلانے لگتی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت خطبے ہیں ان سے بولا نہیں جا رہا. یہ سب سے میں نے سنا سمجھا کہ شاید طویل خطبہ کیا ہے گھنٹے کا اور عرب اربوں کے جوش کے ساتھ اگلے ہفتے اس کے بعد والے ہفتے اس کے بعد والے ہفتے ابھی جب نماز شروع کرتے تھے تو بالکل صحیح آواز. بہرحال بیٹا بالکل ممبر کے قریب بیٹھتا, خالی آواز ہی کا فرق محسوس نہیں. خطبہ دیتے وقت جب آخری حصہ آتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, پیشانی پہ مسینہ. ایک مرتبہ چوتھے پانچویں چھٹے جمعے کے بعد جب دونوں گھر گئے تو بیٹے نے کہا بابا وجہ بتائی, آپ جیسا عرب کا مانا ہوا پتی چلے یہ سب سے میں نے مان لی. انسان انسان ہے, کبھی گلے کے اندر آواز پھنس جاتی ہے, کبھی انسان کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا. یہ 3, 4, 5, 6 جمعے کہا بیٹا تم نے یہ تو بہت اگر یہ بھی بہت کیا کہ خطبے کا کون سا حصہ ہوتا جس سے میری آواز دھڑانے لگتی. تو کہا کہ ہاں وہی جہاں پتا نہیں کس علی کا ذکر ہوتا اور آپ حاکم کے حکم کے تحت جو خطبہ دیتے ہیں سبھی دیتے ہیں. کہا بیٹا کسی علی کا ذکر, اگر تمہیں پتا ہوتا کہ علی کون تو تمہاری تو مجھ سے بھی بری حالت ہوتی, شاید تم بے ہوش ہو سکے. کہا بیٹے نے کہا علی کون بابا علی کون مجھے نہیں مانی. کہا بس اتنا سن کہ میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں, ممبر پہ خطبہ جمعہ دیتا ہوں اور مسجد النبوی یہ مدینے کے گورنر سے عبداللہ, اگر علی نہ ہوتے اسلام کے اندر تو نہ کوئی نماز ہو رہی ہوتی, نہ کوئی ممبر ہوتا, نہ کوئی مسجد ہوتی. دشمن عمر ابن عبدالعزیز ایسے خاندان سے تعلق رکھتے, ان کے باپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے, لیکن کہہ رہا بیٹا میں تمہیں اس وقت تفصیل کیا بتاؤں. یہ وہ زمانہ جو محب اہل بیت بھی اپنے بیٹے سے اگر علی کا نام لینا چاہتا گھر کے سارے دروازے بند کیے جاتے, کھڑکیاں بند کی جاتی اور پردے ڈالے جاتے, اس دن گھر کے سارے قمیضوں اور غلاموں کو کسی بہانے گھر کے باہر بھیجا جاتا اور اس کے بعد بھی ہمت نہیں پڑتی ہے خالی گھر. ایک مرتبہ بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ اپنا کان میرے منہ کے جتنے قریب لا سکتے ہو لاؤ, خالی گھر دروازے بند کھڑکیاں بند پردے پڑے پھر بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ, اور پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی. علی کہنے ابو زینب زینب کا بابا کس حوالے سے علی کا تذکرہ ہوتا, اس ماحول کے اندر عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے سنا اگر علی نہ ہوتا تو آج عالم اسلام میں نہ کوئی نماز ہوتی, نہ کوئی ممبر ہوتا, نہ کوئی خطبہ ہوتا, نہ کوئی مسجد ہوتی. ایسا دل کے اثر کیا اس جملے سے جب حکمران بنے تو جواب تو نہ کر سکے, ایک تبدیلی یہ نہیں کرائے. لیکن وہی بات جو تاریخ کی حقیقت, مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے اگر صاحب عقل. جاج برناٹیہ کا ایک جملہ کہ اچھا ہونا بھی کتنا برا ہوتا, تو علی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ کہ جس علی نے ممبر بچائے, مسجدیں بچائی, کلمہ بچایا, توحید بچائی, تو جن لوگوں کا مقابلہ کر کے اس کو بچایا گیا قدر سے حنین تک علی کی تلوار کے سامنے آنے والی, یہ بغض علی اپنے سینوں میں لے کے ایسا بیٹھا کہ نسلن بعد نسل اپنی اولاد کو منتقل کرتے چلے گا. اور جہاں ضرورت نہیں تھا وضاحت انہوں نے کر سناج عمر صاحب کا جملہ ہو یا یزید کا شعر کسی اپنے تک کہہ رہا ہے. آشورے کے دن جب حسین نے کہا ہے پتہ صاحب باقی ساری باتیں چھوڑو تو مجھے جانتے ہو میرے نانا کو جانتے ہو بتاؤ ہمارا تمہارا کیا اختلاف یا جس کے نمائندے تم بن کر اس کا میرا کیا اختلاف بخن دے ابھی ہم تو تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. اور چاہے یزید کے سامنے جب کٹے ہوئے سر آئے تھے تو اس کا جملہ یہی جملہ تو تھا نا کہ لعبت بنی ہاشم بالملک بلا وحی جا بلا فلت النظر. آج میں نے قدر و بہت کا انتخاب کیا اچھا ہونا بھی بعض اوقات کتنا برا ہوتا کہ علی نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دی اور اسلام کو بچایا. نتیجہ کیا ہوا علی کی اولاد سے انتقام لیا جاتا رہا. اسلام بچ گیا مسجد آباد ہو گئی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا فقرہ صداؤں میں گونج رہا. لیکن علی کے بیٹے مارے گئے علی کی بیٹیوں کی چادریں چینی گئیں علی کے گھر والے قیدی بنائے گئے. اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور علی کے گھرانے پہ زمین کو تنگ کیا جاتا رہا. حتیٰ یہ کہ ہر دور میں عجیب انداز کے مظالم آپ کے سامنے آتے. آج شب 22 رجب اور تین راتوں کے بعد شب 25 رجب کا جملہ کہتوں اور بات کو ختم کروں کہ ایسا ظلم بھی آپ نے کبھی دیکھا کہ مرنے والے کے گلے سے ٹوک بھی نہ اتارا جائے ہتھکڑی اور بیڑی بھی نہ کھولی جائے اور اسے اسی ٹوک اور ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ دفنات کے پل پہ لا کے ڈال دیا جائے. ارے یہ انتقام کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ یہ بدر و بدر سے لے کے ہنین تک کے علی کے جہاد کا انتقام آج اولاد علی سے لیا جا رہا. یہ علی کی ساتویں پشت ہے. یہ ہمارا ساتواں امام ہے جس کے ناشے کو تاریخی شب میں اس طرح لا کے ڈال دیا گیا کہ گلے کا ٹوک اور گاؤں کی بیڑیاں اب تک موجود تھی. لیکن پھر جیسا کہ میں نے آیت اللہ گل پائیدانی کے سوئم کی مجلس میں کہا ہر معصوم کی امتحان کی ایک منزل ہوتی ہے اور اس منزل پہ ہم دیکھیں تو کربلا کا امتحان سب سے بڑا نظر آتا ہے. اس لیے کہ ساتویں امام کے اوپر جتنے بھی مسائل نازل ہوئے آخری یہ کہ ہتھوں اور گولیوں کے ساتھ ناچے کو بغداد کو پل پہ ڈال دیا گیا مگر اس کے بعد امتحان مکمل ہو گیا. چنانچہ دشمنوں کی سازش تھی ادھر اور ادھر کی سواریاں جب ناچے پر سے گزرے ناچا پامال ہو جائے پہچان دینا آنے پائے یہ سازش ناکام ہو گئی. اس لیے کہ اسیر بغداد کا امتحان فقط اتنا لیا جانا تھا اس لیے کہ اس بیٹے کا امتحان جسے مشہد کا حکمران بننا ہے جو چاہے خراسان قرار ہونے کو قرار پانے والا ہے اس کا امتحان فقط اتنا تھا تمہارا بابا ٹوکو بیڑی کے ساتھ بغداد کے پل پر ہے لیکن جو سید الشہدا قرار پانے والا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا جو اسیر زندہ نے شام ہونے والا ہے اس جوان بیٹے کا امتحان بھی اتنا بڑا. ادھر ساتویں امام کا ناچا پل پہ رکھا گیا آٹھویں امام نے صرف یہ ظلم دیکھا کہ گلے میں ٹوک پر ہتھ پڑی ہے اور ادھر امام حسین کا ناچا چلتی ریتی پہ پڑا ہے اور اس کا مظلوم اور یتیم بیٹا گھوڑے دوڑنے کی آواز سن رہا ہے اور جب پوچھا پھوپھی اما یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے کہا تو یاد بیٹا یہ میرے ماں جائے کا ناچا ہے اسے گھوڑوں کی طرف لے پر مار دیا.